الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا اور شیطان نے انہیں یہ کہا کہ میں ان کو راستے سے بھٹکاتا رہوں گا باطل امیدیں دلاتا رہوں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان کاٹ ڈالیں اور ان سے کہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کر ڈالیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ سخت نقصان اٹھائے گا۔ وہ شیطان ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور ان کو امیدوں کے سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سب فریب کاریاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ معزز اور محترم سامعین کرام، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے خسران مبین۔ بہت بڑا نقصان یا کھلا خسارہ۔ خسران فلاح کی ضد ہے۔ قرآن مجید میں فلاح اور خسران دو اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور اشیاء کو ازداد سے پہچانا جاتا ہے۔ مثلاً رات کی قدر دن کو سمجھ میں آتی ہے اور دن کی رات کو، اسی طرح گرمی سردی۔ تو یہ فلاح اور خسران ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ فلاح کے معنی ہیں کوشش میں کامیاب ہو جانا، کام کا درست ہو جانا، فتح مند ہونا یعنی فتح حاصل کر لینا، یا کامیابی، خوشحالی، بقا اور نجات، یہ فلاح کے مفہوم کے اندر شامل ہیں۔ جیسے اذان میں حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، یعنی یہ ایسا کام ہے جس کی طرف اللہ تمہیں پکار رہا ہے اور بلا رہا ہے کہ اس میں سراسر تمہارا اپنا ہی بھلا، تمہاری اپنی ہی کامیابی اور تمہاری اپنی ہی نجات ہے۔ اس کی ضد ہے خسران، جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ خسرا خسرانا خسارہ، اس کے معنی ہیں گاٹا پانا، نقصان اٹھانا، گمراہ ہو جانا، ہلاک ہو جانا، اور مال و اسباب کا تباہ و برباد ہو جانا۔ ان معنوں میں یہ لفظ قرآن مجید اور سنت رسول میں استعمال ہوا ہے۔ فلاح و خسران جو قرآن و سنت کی دو اصطلاحات ہیں، ان سے اصل مراد کیا ہے؟ ویسے تو فلاح کے اندر دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات دونوں شامل ہیں، اور اسی طرح خسران میں دنیا کا خسارہ اور آخرت کا خسارہ، دونوں اس سے مراد ہو سکتی ہیں۔ لیکن قرآن مجید دنیا کی کامیابی کو حقیقی کامیابی قرار نہیں دیتا، بلکہ قرآن کے نزدیک، اللہ کے دین کے نزدیک، اللہ اور رسول کے نزدیک حقیقی اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور اسی طرح دنیا کا کوئی خسارہ حقیقی خسارہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں خسارے کے ازالے کی بہت ساری صورتیں موجود ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے جہاں فلاح سے مراد آخرت کی فلاح لی ہے جو حقیقت میں صحیح معنوں میں فلاح اور کامیابی اور نجات ہے. اسی طرح سے قرآن مجید نے خسران سے مراد آخرت کا خسارہ لیا ہے جس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی، کہ جو انسان آخرت میں خسارے میں پڑ گیا وہ گویا کہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا. اب جب یہ دو ایک دوسرے کے متضاد استعمال ہونے والی اصطلاحات ہیں، اور ہمارا آج کا موضوع ہے کہ خسارے والے کون لوگ ہیں، خسارے اور گھاٹے سے کن لوگوں نے دوچار ہونا ہے، تو جن چیزوں کا ذکر قرآن مجید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئے گا اور ان میں اس بات کا ذکر ہوگا کہ یہ خسارے اور نقصان والا راستہ ہے، اگر ہم اس کے مقابلے میں دوسرے راستے کو اختیار کر لیں گے تو وہ ہماری فلاح اور نجات کا راستہ ہوگا. سب سے پہلے یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ نساء کی، ان آیات کے اوپر ہم غور کرتے ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور شیطان ان کو جو امیدیں دلاتا ہے ان کی وجہ سے وہ دنیا کے پیچھے پڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو بدل ڈالتے ہیں، فطرت کو نقصان پہنچاتے ہیں اور شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَقَدْ حَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، یہ ایسے خسارے میں پڑ جائیں گے جو کھلا ہوا خسارہ ہے، جو سخت نقصان ہے، جس گھاٹے سے پھر تلافی کا کوئی موقع انسان کو نہیں ملے گا. ارشاد فرمایا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، شیطان یہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میں ان کو ضرور راستے سے بھٹکا دوں گا، تاکید کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لا بھی تاکید کے لیے اور نون مشدد بھی تاکید کے لیے، میں ان کو ضرور گمراہ کر کے چھوڑوں گا. یعنی گمراہی سے مراد یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم جس کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، شیطان اس کے مخالف راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے. تو جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے صراط مستقیم کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو شیطان یہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا. اللہ اور اس کے رسول نے جو عقائد ہمیں دیے ہیں، جو عبادات ہم پر فرض کی ہیں اور معاملات میں جو احکامات ہمیں دیے ہیں، ان سے روح گردانی کر کے ایک انسان شیطان کے راستے پر چل پڑے تو یہ گمراہی ہے. تو شیطان کہتا ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، اور اس کے بعد کہتا ہے وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو لمبی لمبی آرزوں اور تمناؤں کے اندر مبتلا کر دوں گا. یہ لمبی آرزوئیں اور تمنائیں اور بڑے بڑے منصوبے یہ انسان کو لے ڈوبتے ہیں، اور انسان انہی آرزوں اور خواہشات کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی اجل آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بلاوا آ جاتا ہے اور اس کی مہلت عمل اور اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے. تو شیطان یہ کہتا ہے کہ میں ان کو باطل امیدیں جو ہے وہ دلاتا رہوں گا. قرآن مجید میں سورہ حدید میں ایک جگہ اس کا بڑا ہی خوفناک اور دل ہلا دینے والا منظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں گمراہ ہوئے اور کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی نفاق کی وجہ سے آخرت میں جہنم کا ایندھن بنیں گے، وہاں وہ حسرت اور افسوس کے ساتھ اپنے ان ساتھیوں کو جن کے ساتھ وہ دنیا میں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ مساجد میں نماز تک ادا کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کی دوستیوں اور تعلقات تک تھے، لیکن آج جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے نفاق کی وجہ سے میں نے ان کو جہنم میں ڈال دیا اور ان کے اور جنتیوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی، تو اب وہ ان جنتیوں کو اس دیوار کے پیچھے سے عذاب کی حالت میں پکار رہے ہیں اور بلا رہے ہیں، چلا چلا کر ان سے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھی نہیں تھے؟ بلا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا، لیکن تمہیں تمہارے نفسوں نے فتنے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی تھی تو تم اس میں کس حالت میں ہوتے تھے؟ وتربص، تم متردد ہوتے تھے، انتظار میں رہتے تھے، یہ دیکھتے تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جس طرف تمہیں فائدہ حاصل ہوتا تھا تم اپنے دنیاوی مفادات کو سمیٹنے کے لیے اس طرف دیکھتے تھے، خواہ وہ فائدہ تمہیں کفر کر کے حاصل ہو یا ایمان کے ذریعے سے حاصل ہو، تمہیں اپنے مفاد سے تعلق تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا ورتب، تم ہمیشہ متردد رہتے تھے، کبھی اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات اور احکامات پہ تمہیں یقین محکم متاثر نہیں ہوا۔ اس وجہ سے تمہارا حال آج یہ ہے، وغرتکم الامانی، اور بیجا خواہشات، فضول تمنائیں تمہارے دلوں کے اندر جو پیدا ہوتی تھی، ان خواہشات اور ان تمناؤں کے پیچھے تم دوڑتے تھے۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، تمہاری موت واقع ہو گئی۔ وغرکم باللہ الغرور، اور بدبخت شیطان نے، دھوکے باز نے تمہیں اللہ کے معاملے میں مرتے دم تک دھوکے میں ڈالے رکھا۔ تو یہ جو کیفیت یہاں انسان کی بیان ہوئی ہے کہ انسان تربص کی کیفیت میں ہوتا ہے اور شک اور شبے میں ہمیشہ پڑا رہتا ہے اور لمبی لمبی آرزوئیں کرتا ہے، یہ انسان کی گمراہی کا باعث بنتی ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کے دین کے معاملے میں انسان کو دو ٹوک فیصلہ کر دینا چاہیے کہ خدا اور اس کے رسول کا جو حکم آئے گا اس کی کوئی حکمت میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس میں میری بظاہر کوئی مصلحت ہو یا نہ ہو، اس حکم کے سامنے جھک جانا اور اس کی اطاعت کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنے ہی میں میری دنیا اور آخرت کی فلاح۔ لیکن یہ کیفیت منافق کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، اسے لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں ان کو یہ سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان کاٹ ڈالیں۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں، فطرت کی جو تخلیق ہے اس میں بگاڑ اور فساد پیدا کر دیں، اس کو بدل ڈالیں۔ اس کے بدلنے کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں ان کو یہ سکھاؤں گا کہ کیا کریں، فلا یبتکن آذان الانعام، یہ جانوروں کے کان کاٹ ڈالیں۔ کس مقصد کے لیے؟ اللہ کے علاوہ جن بتوں کے نام پہ شرک کرنے والے لوگ جانوروں کو ذبح کرتے تھے، جس میں اس دور کے جو بت تھے ان کے نام پر وہ جانوروں کو بحیرہ اور صائبہ، جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، وہ ان کے نام رکھ لیتے تھے اور ان کی علامت کے طور پر ان کے کان کاٹ ڈالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تو یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتے تھے اور دوسرا شرک کرتے تھے اس کے ساتھ ہی۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو لوگ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، وہ بھی ان کے کسی کے گلے کے اندر کوئی چیز ڈالی ہوگی، کسی کے کان کاٹ کر جو ہے وہ کوئی علامت جو ہے وہ بنائی ہوگی، یا کوئی اور علامت بنائی ہوگی اور اس کو کسی کو جو ہے وہ قبر کے نام پیا ہوگا، کسی کو کسی بزرگ کے نام کیا ہوگا، اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور جانوروں کے کان کاٹ کر ان کی حیثیت تبدیل کر کے، ان کی فطری تخلیق کے اندر تبدیلی کر کے اس بہت بڑے جرم اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں جو شیطان ان کو القاء کرتا ہے۔ فلا یغیرن خلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر ڈالتے ہیں، تغیر کر ڈالتے ہیں۔ اللہ کی تخلیق میں تغیر کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑ ڈالتے ہیں، تو یہ ترجمہ سے بہت محدود جو ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ صورت کو بگاڑنا تو صرف گویا کہ چہرے اور صورت کا بگاڑنا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صورت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے آپ، فلا یغیرن، وہ تبدیل کر دیتے ہیں، تبدیل کر ڈالتے ہیں، بدل ڈالتے ہیں۔ کس چیز کو؟ خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کی ہوئی چیز کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کی صرف صورتیں ہی نہیں بنائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کے مقاصد بھی واضح کیے ہیں۔ ان مقاصد کو بدل ڈالنا، کسی چیز کو فاطر فطرت نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس سے ہٹ کر اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا یہ اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کے لیے اسے بنایا ہے اس سے ہٹ کر کسی اور مقصد کے لیے اس کا استعمال، یہ اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی ہے۔ اس طرح شکلوں کا بگاڑنا بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو اس دور میں بھی یہ کام ہوتے تھے اور آج کے دور میں بھی یہ کام ہو رہے ہیں۔ یہود و نصارہ، غیر مسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو بگاڑنے کے کیا کیا راستے اور طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ مثلا اگر ہم انسانوں کو دیکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو دو مختلف مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ان کی تخلیق کے اندر بھی انہی مقاصد کے تحت ایک واضح فرق رکھا ہے، اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان الفت اور محبت بھی ڈال دی اور ایک دوسرے کے لیے کشش بھی رکھ دی۔ لیکن اس تخلیق کو تبدیل کرنے والوں نے ظلم یہ کیا کہ انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ مرد اور عورت کے درمیان ہم مساوات قائم کریں گے۔ جب یہ مساوات فاطر فطرت نے، جس خالق کائنات نے انسان کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، خود اس نے نہیں رکھے، تو ہم اگر اس بات کی کوشش کریں گے تو مساوات تو قائم نہیں ہوں گے لیکن خدا کی تخلیق کے اندر بگاڑ اور فساد ضرور برپا ہوگا جو آج دنیا کے اندر برپا ہے۔ اور کتنے بدقسمت ہیں وہ مسلمان جو یہود و نصارہ اور مشرکوں اور غیر مسلموں کی تقلید میں دوڑتے ہوئے عورتوں اور مردوں کے درمیان مساوات قائم کرنے کے نعرے لگا رہے ہیں، اور انہوں نے عورت کی تخلیق کے مقاصد سے انحراف کر کے اس عورت کو گھر کی چار دیواری اور گھر کے دائرے سے باہر نکال کر روڈوں پر گاڑیاں چلانے کے لیے مجبور کر دیا، کارخانوں اور فیکٹریوں میں مزدوروں کے ساتھ کام کر رہی ہے عورت، اور ہر لمحے اس کی عزت اور اس کا وقار مجروح ہو رہا ہے، اس کی تذلیل ہو رہی ہے، اور یہ کام غیر مسلم ہی نہیں مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو بگاڑنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو انسانی نسل کی افزائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور بعض خواتین اپنے آپ کو سمارٹ رکھنے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ بچے پیدا نہ ہوں، اگر ہوں تو کم سے کم ہوں، ایک سے جو ہے وہ آگے نہ بڑھیں، دو سے آگے نہ بڑھیں، اور بعض جو ہے پھر اس کے لیے جو ہے وہ آپریشن کروا ڈالتی ہیں۔ آپریشن اگر کسی حقیقی ضرورت کے تحت ہو، کوئی عالم اور مفتی اس کے لیے واقعی فتویٰ دے، تو وہ جائز بھی ہو سکتا ہے، اس کی صورتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق سے جنگ کی صورت اس وقت دنیا کے اندر ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد اپنے آپ کو خصی کروا لے تو یہ بھی فطرت کے خلاف جنگ ہے۔ اسی طریقے سے اگر مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، خواہ وہ وضاکتہ میں ہو، خواہ وہ لباس میں ہو، خواہ وہ گفتگو میں ہو، خواہ وہ چال ڈال میں ہو، خواہ وہ اٹھنے بیٹھنے اور رہن سہن کے طریقے میں ہو، اگر عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے گی اور مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے، اور ایسے لوگوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر آئی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ دنیا کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، مرد عورتوں جیسی شکلیں بنا کر، داڑھیوں کو مونچھوں کو بالکل چٹ کر کے، یعنی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر جو حسن دیا ہے اس کے چہرے پہ اگر بال ہوں تو اچھے نہیں لگتے نا، لیکن مرد کے چہرے پہ اگر داڑھی نہ ہو تو اس کا چہرہ اچھا نہیں لگتا، اللہ اور اس کے رسول کو اچھا نہیں لگتا۔ اگر ہمیں دنیا کے رواجوں کی وجہ سے اچھا لگتا ہے تو برا نہ منائیے گا پلیز، میں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں نا، میں دنیا کے رواجوں کی بات تو نہیں کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پہ انسان کی تخلیق کی ہے اس میں عورت کے چہرے پہ بال اچھے نہیں لگتے، اور اللہ نے اس کو نہیں دیے بال، اور مرد کے چہرے پہ حسن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے داڑھی رکھی ہے، جو سارے انبیاء کی سنت ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ شرعاً واجب ہے اس کا رکھنا، یہ بھی تخلیق کو بگاڑنا ہے۔ تو کس کس طریقے سے آج انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق سے انحراف اختیار کر رہا ہے، اب ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد کیا فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے، یعنی اللہ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا، پھر اسے جس صراط مستقیم کی طرف بلایا، انبیاء اور رسول اس راستے پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں، شیطان اس کے مخالف دوسرے راستوں کی طرف بلاتا ہے، تو یہ اگر اللہ کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، رحمان سے ان کی دوستی نہیں ہے، اللہ والوں سے ان کی دوستی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ وہ ہیں فقد خسر خسرانا مبینا، جو سخت خسارے میں ہوں گے، سخت نقصان اٹھائیں گے۔ اور فرمایا یعیدہم ویمنیہم، اب شیطان کیا کرتا ہے، ان سے زبانی وعدے کرتا رہتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور جو سبز باغ ان کو یہ دکھاتا ہے، یاد رکھو شیطان کے سارے وعدے محض فریب کاریاں ہیں۔ تو بھائی اور بزرگوں، یہ آیت مبارکہ جس کا میں نے سب سے پہلے انتخاب کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ خسارے والے لوگ کون ہیں، گاٹے والے لوگ کون ہیں، نقصان میں کون لوگ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہ جو اوصاف ہمارے سامنے رکھے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہم آخرت کے خسارے اور گاٹے سے بچ سکیں۔ ان میں پہلی بات ارشاد فرمائی کہ شیطان ان کو گمراہ کر دیتا ہے، وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ لمبی لمبی آرزوئیں اور خواہشات اور تمنائیں ان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی تخلیق کے اندر جو ہے وہ بگاڑ اور فساد پیدا کر لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سخت خسارے اور گاٹے کے اندر ہیں۔ اس کے بعد کون لوگ ہیں جو خسارے اور گاٹے میں ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کوئی پختہ عہد کرتے ہیں پھر اس کو توڑ ڈالتے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جن رشتوں ناتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ویقطعون، وہ ان کو قطع کرتے ہیں، توڑ ڈالتے ہیں، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے والے ہیں۔ کیا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان کیے، عہد کو توڑنے والے، قطع رحمی کرنے والے اور زمین میں فساد برپا کرنے والے خسارے میں ہوں گے۔ عہد کی بہت بڑی اہمیت قرآن اور سنت کے اندر بتائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا دین لمن لا عہد له، جس شخص نے وعدہ وفا نہ کیا، جو عہد کو پورا نہیں کرتا، لا دین، وہ بے دین ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور منافق کی جو چار علامات بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک بد عہدی کرنا ہے۔ اسی طرح اجتماعی طور پر بد عہدی کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس قوم نے بد عہدی کی اس پر دشمن کا تسلط بہرحال ہو کر رہے گا۔ جیسے ہم پاکستان کے مسلمان اگر اپنا جائزہ لیں، تو ہم نے بحیثیت قوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں زمین کا ایک ٹکڑا مل جائے تو وہاں اللہ تیرے دین اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اور 62-63 سال سے بد عہدی کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دشمن ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط ہو رہے ہیں، خوف کی کیفیت ہے، امن ختم ہو گیا ہے، بدامنی ہے، مہنگائی ہے، دشمن کا خوف ہے، باہمی جنگ و جدال ہے۔ یہ وبال کس وجہ سے ہیں؟ فبما نقضهم میثاقهم، یہ ہماری بدعہدی کی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے۔ وعدہ وفا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو وعدوں کو توڑنے والے، خواہ وہ عہد بندوں سے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہو، اور سب سے بڑا عہد کیا ہے میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے بڑا عہد ہے، اللہ تیرے سوا کسی اور کی بندگی اور غلامی نہیں کروں گا، کسی اور کی وفاداری کا توک گلے میں نہیں ڈالوں گا، تیرے رسول کے سوا کسی اور کو اپنا مقتدا اور پیشوا نہیں بناؤں گا، یہ سب سے بڑا عہد ہے جو ہم نے اللہ سے کیا ہے۔ ہمیں ہر لمحے اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم اس عہد کی کہاں کہاں خلاف ورزی کر رہے ہیں، کہ عہد کو توڑنے والا اللہ کے نزدیک خسارے والا ہے۔ پھر قطع رحمی کا ذکر آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے جو قریبی رشتے ہوتے ہیں، ان رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور ان رشتوں کے اندر کوئی تفریق پیدا کرنا، کوئی اختلاف اور انتشار پیدا کرنا اور قطع رحمی کرنا، یہ خدا کو سخت ناپسند ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ جن رشتوں ناتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان کو توڑنے والے لوگ خسارے اور گاٹے میں ہوں گے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ فساد فی الارض برپا کرنے والے لوگ خسارے اور گاٹے میں ہوں گے۔ دیکھیے میرے بھائی اور بزرگوں، فساد فی الارض کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق سے انحراف فساد ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی سے روح گردانی فساد ہے۔ اگر میں اس کو ایک مثال کے ذریعے آپ کے سامنے رکھوں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو فساد کی کیفیت ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور پانی سب فساد سے بھر گئے ہیں، بلکہ فضا بھی فساد سے بھر گئی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ حضرت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور انبیاء کی پیروی سے منحرف ہو کر یا تو خود اپنا رہبر اور رہنما بن چکا ہے، یا اس نے اپنے جیسے انسانوں کو اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کر لیا ہے۔ یہ ہے فساد کا بہت بڑا سبب۔ اب اگر آپ اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھنا چاہیں تو یہ پوری کائنات کس کی مطیع و فرمانبردار ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ اللہ نے تخلیق کیا ہے سب اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہے۔ اب اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار کی آزادی دے دی ہے، تو یہ اس آزادی کا غلط استعمال کر کے پوری کائنات کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگ گیا ہے، تو اب ہو یہ رہا ہے کہ پوری کائنات اپنے مرکز اور محور کے گرد گھوم رہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پہ قائم ہے، اور یہ اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے پوری کائنات کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک فساد ہے جو دنیا کے اندر برپا ہے، کیونکہ اس نے کائنات سے ہم آہنگ ہو کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے بجائے کائنات سے ٹکرانے کا انداز اختیار کر لیا ہے۔ یہ گمراہ ہو چکا ہے، اللہ کے راستے کو اللہ کے رسولوں کی پیروی کو چھوڑ کر اس نے اپنے جیسے جاہل انسانوں کو، گمراہ انسانوں کو اپنا رہبر و رہنما بنا لیا ہے۔ تو یہ فساد ہے اس وقت دنیا کے اندر برپا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدعیدی کرنے والے، قطع رحمی کرنے والے اور زمین کے اندر فساد برپا کرنے والے، پھر ظلم بھی فساد ہے، زیادتیاں، ناانصافیاں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر خود ساختہ احکامات کے مطابق فیصلے کرنے، یہ بے شمار جو ہے وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے اس وقت زمین کے اندر فساد برپا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، جو لوگ اللہ کا نام لے کر کوئی پختہ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالتے ہیں، اللہ نے جن رشتوں ناتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، دنیا میں بھی خسارے میں پڑے ہوئے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے خسارہ اور گھاٹا یعنی جہنم کا ایندھن ہے۔ دین اسلام کو چھوڑنا اور کسی اور دین کو اختیار کرنا یہ انسان کے لیے خسارے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ومن یبتغی غیر الاسلام، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقہ زندگی کو اپنا دین بنائے، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارے اور گاٹے میں ہوگا، جہنم کا ایندھن بنے گا، جو اسلام کو اپنا دین نہیں بنائے گا۔ دین کیا ہے میرے بھائیوں؟ دین کی بہت ساری تعریفیں ہیں، لیکن ایک بہت آسان اور سادہ تعریف یہ ہے، دنیا کو اللہ اور رسول کی ہدایات کے مطابق استعمال کرنا دین ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق استعمال کرنا دین اسلام ہے۔ اب جہاں کہیں بھی زندگی کے کسی معاملے میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات سے انحراف کریں گے، وہاں ہم نے دین اسلام سے انحراف کر دیا۔ اب آج ہمارا حال کیا ہے؟ دین طریقہ زندگی کا نام ہے، اور دین کے اندر عقائد، عبادات، معاملات، تجارت، کاروبار، سیاسیات، اخلاقیات، طرز حکمرانی، معاشرت، معیشت، سب کچھ اس کے اندر آتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ اور رسول کی ہدایات کے مطابق ہونا چاہیے جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم دین اسلام پر چل رہے ہیں، ورنہ دین کو ہم نے مذہب بنا لیا۔ عقائد مسلمانوں والے ہونے چاہیے، نماز روزہ ہونا چاہیے، باقی زندگی کے جتنے معاملات ہیں وہ سب کچھ یہود و نصارہ سے، ہندو سے لے کر اس کے مطابق عمل کریں، تو یہ پھر ہم پر وہ شعر صادق آتا ہے، یاران عجب انداز دو رنگی دارند، یاران عجب انداز دو رنگی دارند، مصح و بغل دین فرنگی دارند۔ یار لوگوں نے بھی زندگی گزارنے کا بڑا عجیب انداز اختیار کر لیا ہے، دو رنگی اختیار کر لی ہے، ادھر بغل کے اندر اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو ڈالا ہوا ہے، اور طرز زندگی فرنگیوں والا ہے، یہود و نصارہ والا، ہندو والا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ یہی حال ہے نا ہمارا، اس کی وجہ سے دنیا میں خسارے میں پڑے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ وفی الآخرت من الخاسرین, خسارے اور گاٹے میں ہوں گے. دین اسلام کو اپنا طریقہ زندگی بنانے کی ضرورت ہے. اللہ کی کتاب کے حقوق ادا نہ کرنا دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے. الذین آتیناہم الکتاب, جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دی, جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا ہوا ہے, یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ, وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے, یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. ومن یکفر بہ, اور جو اس کا انکار کرتے ہیں یا جو اس کتاب سے کفر کرتے ہیں, فاولئک ہم الخاسرون, بات خسارے کی ہو رہی ہے نا, موضوع ہمارا کیا ہے, خسارے والے کون ہیں, خسران مبین کیا ہے, آخرت کا دیوالیہ کون شخص انسان ہوگا, وہ کون ہوگا جو آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی جنت سے محروم ہو کر جہنم کے اندر جائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے نہیں, اس کے حقوق ادا نہیں کرتے, فرمایا ومن یکفر بہی, جو اس سے انکار کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, فاولئک هم الخاسرون, یہ خسارے والے ہیں. قرآن سے کفر کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی اس بات کا نعوذ باللہ انکار کر دے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو کلام الہی ماننے کے باوجود اس کے احکامات اور اس کے حلال و حرام کا انکار کیا جائے, جیسا کہ آج دنیا میں مسلمان کر رہے ہیں. سود قرآن نے حرام قرار دیا, لیکن ہمارے ہاں جب کبھی اس کو اسمبلی کے ذریعے سے حرام قرار دینے کے لیے کوششیں ہوتی ہیں تو حکمران اس کو کسی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیتے ہیں کہ سود کے بغیر تو نظام چل ہی نہیں سکتا. قرآن کے حرام کیے ہوئے کو ہم نے اپنے لیے حلال کر لیا. قرآن نے سود کو, شراب کو, جوئے کو, لاٹری کو, فاشی اریانی بے حیائی بے پردگی کو, زنا کو, لواطت کو حرام قرار دیا ہوا ہے. جو مسلمان آج اپنے لیے ان چیزوں کو حلال کیے بیٹھے ہیں وہ قرآن سے کفر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ زبان سے اگر کہتے ہیں اور عمل یہ ہے تو یہ دوہرا جرم ہے کہ یہ تو منافقت ہے. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, وہ اپنی زبانوں سے اللہ کی کتاب کو ماننے کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اور اپنے دلوں سے اس کا انکار اور کفر کرتے ہیں. کہتے ہیں آج کے دور میں عورت کو پردہ پہنا کر ہم اس کو گھر کے اندر بند کر دیں گے, آج کے دور میں لوگ لمبی داڑیاں بنے رکھیں گے اور ان کی شکل جو ہے نعوذ باللہ ویشیوں جیسی نظر آئے گی, آج کے دور میں غیر سودی نظام کے بغیر ہم جیئیں گے کیسے, کھائیں گے کیسے, پھر امریکہ سے ہمیں ایڈ کیسے ملے گی؟ آج ہمارا اللہ کی کتاب اور اس کی ہدایات پہ ایمان اور یقین نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان صحیح معنوں میں نہیں رکھتے, کہ اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے. تلاوت کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس کے اوپر غور و تدبر کرنا, اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کرنا, اس کے حلال و حرام کے مطابق عمل کرنا, یہ سب تلاوت کے مفہوم کے اندر شامل ہیں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, دوڑو یوں نصارہ کے پیچھے, اللہ کی کتاب ہدایت کو چھوڑ دو, نتیجہ کیا ہوگا؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, اللہ فرماتا ہے جو میری اس کتاب نصیحت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرے گا, اس کی ہدایات کے اوپر عمل نہیں کرے گا, اس کو میں کیا کروں گا, اس کا جینا مشکل کر دوں گا. فإن له معیشة ضنکا, زندگی گھٹن تنگی کے اندر پڑ جائے گا, امن اس کو نصیب نہیں ہوگا, سکون اس کو نہیں ملے گا, اطمینان اس کو نہیں ملے گا. ونخشرہ یوم القیامۃ اعمی, اور آخرت کی سزا یہ ہے کہ میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قال رب لم حشرتنی اعمی, یہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا, وقد کنت بصیرا, دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائیں گے, آنکھیں تو اللہ نے دی ہیں, اس کو بھی پتا ہے کہ دنیا میں آنکھوں والا تھا. اللہ ارشاد فرمائیں کذالک اتتک آیاتنا, ہاں ایسا ہی تھا, میں نے تجھے دنیا میں آنکھیں دی تھی, اتتک آیاتنا, تیرے پاس میری کتاب کے احکامات آتے تھے, قرآن کی آیات تجھے پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی, قرآن تیرے گھروں کے اندر رکھا ہوا تھا, تو ان آیات کا انکار کرتا تھا. کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا, تو نے ان کو بلا دیا تھا, پسے پشت ڈالا ہوا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, آج تجھے اندھا اس وجہ سے کیا گیا. اگر ہم اس انداز انجام بد سے بچنا چاہتے ہیں، اس کھلے خسارے سے بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس کے اوپر تدبر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی ہدایات کے مطابق عمل کریں، تب ہمیں اس خسارے سے جو ہے وہ نجات مل سکتی ہے. غافل لوگ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. غفلت کیا ہے؟ انسان دنیا کے اندر کھیل تماشے کے اندر پڑ جائے اور مقاصد زندگی کو بھول جائے، غافل ہو جائے اس سے کہ اللہ نے مجھے کس لیے اشرف المخلوقات بنایا، اس نے مجھے اسلام کی نعمت عطا کی، اس نے مجھے قرآن عطا کیا، اس نے مجھے دین ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے. تو وہ انسان ان ساری چیزوں سے غافل ہو کر بے مقصد چیزوں کے اندر پڑ جائے تو یہ غفلت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے موریں لگا دی ہیں، ان کی آنکھوں پہ بھی اللہ نے موریں لگا دی ہیں، اور ان کے کانوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے موریں لگا دی ہیں. یہی لوگ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن حق کو نہیں پہچانتے، یہ کانوں سے سنتے ہیں لیکن حق بات جب ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو ایک طرف سے سن کے دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں. دنیا کے مفادات ان آنکھوں سے ان کو نظر آتے ہیں، ان کی طرف دوڑتے ہیں لیکن حق کی طرف مائل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا جرم انہم فی الآخرت ہم الخاسرون. کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں خسارے میں ہیں. کون؟ غافل لوگ، جنہوں نے غفلت کی وجہ سے اللہ کے دین کو پسے پشت ڈالا ہوا ہے، مقاصد تخلیق سے غافل ہو گئے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں پہ، ان پہ دماغوں پہ، ان کی آنکھوں پہ موریں لگا دیں. یہ موریں کب لگتی ہیں؟ موریں اس وقت لگتی ہیں جب انسان گمراہی کے راستے پہ اتنا دور نکل جاتا ہے کہ اب اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں رہتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ موریں لگا دیتا ہے. جیسے منافقین کے بارے میں فرمایا فتوب اعلیٰ قلوبہم فہم لا یفقہون. اب ان کے دلوں پہ ایسی موریں اللہ نے لگا دی ہیں کہ اب ان کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ کام نہیں دے رہی ہے، عقل اور فہم اور فراست جو ہے ان کی کام نہیں کر رہی ہے، اس لیے کہ یہ گمراہی میں اس قدر دور نکل جاتے ہیں کہ پھر ان کی واپسی کا امکان نہیں رہتا. یہ تو اللہ کو معلوم ہے نا کون واپس آئے گا کون نہیں آئے گا، تو جس کی واپسی کا امکان علم الہی میں نہیں رہتا اللہ ان کے دلوں اور دماغوں پہ موریں لگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے اس خسارے اور گھاٹے سے بچنے کے لیے. قرآن بار بار ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے دین سے غافل نہ کر دیں. جو شخص مال اور اولاد کے فتنے میں پڑ کر اللہ کے دین سے غافل ہو گیا یہی خسارے میں ہے. اس خسارے سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کہ مال اور اولاد کو وہی مقام دیا جائے جو مقام ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا. مال ہمارا دین ایمان نہ بن جائے اور اولاد کی خاطر ہم اپنے آپ کو انویسٹ نہ کر دیں کہ جی میں تو ان کا نوکر ہوں، صبح سے شام تک بس ان کے لیے لگا ہوا ہوں. پھر تو آپ سے بڑا بدقسمت انسان کوئی نہیں ہو سکتا جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بگاڑ رہے ہیں. اولاد سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، فطری بات ہے، اس کو ہم دلوں سے نہیں نکال سکتے، لیکن یہ محبت خدا اور رسول اور خدا اور رسول کے دین کے اوپر غالب نہیں آنی چاہیے. اللہ اور رسول کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے مال اور اولاد. یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اس آزمائش میں سرخرو وہی انسان ہو سکتا ہے جو ان کو وہی مقام دے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو مقام دیا ہے. خسارے کی بات ہو رہی ہے، کون لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ آخرت اور عاقبت کی زندگی کو بھول کر دنیا کے مزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ خسارے اور گھاٹے میں ہیں. ارشاد فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے نبی، اس بات کا اعلان کر دیجئے. هل ننبئکم، لوگو کیا میں تمہیں ایک بات کی خبر نہ دوں؟ کس بات کی خبر؟ بالاخسرین. دیکھیے، خسارے کی بات ہو رہی ہے اور اخسرین مبالغے کا صیغہ استعمال ہوا ہے، سخت خسارے اور گھاٹے میں اور بہت بڑے نقصان میں پڑے ہوئے ہیں. کون لوگ؟ اعمالا. فرمایا کہ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کا نتیجہ خسارہ اور گھاٹا ہے. دنیا میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کچھ لیٹا وہ بیٹھا رہے، ہر آدمی تو کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کی ساری باغ دوڑ خسارے کے لیے، کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی ساری محنتیں رائے گاں چلی جائیں گی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ دنیا میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کما رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، بہت خوب کر رہے ہیں۔ کیونکہ شیطان نے ان کو ایسی طرف لگا دیا کہ مال و دولت اور دنیا کے حصول کا ایسا چسکا ان کو پڑ گیا، اور پھر ہر چیز کی فراوانی ان کے پاس اس قدر ہے کہ دنیا میں وہ گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ ہیں کون لوگ؟ بالاخسرین اعمالا، جن کے اعمال سراسر خسارے کا سودا ہے۔ خوب کما رہے ہیں، خوب پھل پھول رہے ہیں، تجارت ہے، کھیتیاں ہیں، کاروبار ہے، مال و دولت کے انبار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل اولاد اہل و عیال خوشحال رکھا ہوا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان بھولا ہوا ہے، اس انسان سے زیادہ بہت بہت کوئی نہیں ہو سکتا، یہ خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَى، جس نے سرکشی اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہو گیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس سرکش کی علامت اللہ نے کیا بتائی؟ اس نے دنیا کو اپنا مطمح نظر بنا لیا ہے، اس نے اپنی ترجیحات میں نمبر ون پہ دنیا رکھی ہوئی ہے۔ میں نے دنیا کا فائدہ سمیٹنا ہے، خواہ اس کے لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑے، کفر کرنا پڑے، کوئی غلط راستہ اختیار کرنا پڑے، وہ آثر الحیات الدنیا، دنیا ہی اس کے پیش نظر ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ جس نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر صرف دنیا کے فائدوں اور دنیا کے مزوں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ باغی انسان، سرکش انسان، خسارے اور گاٹے میں ہے۔ سورہ ہود میں لرزا دینے والی آیت مبارکہ آئی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو حیات دنیا اور اس کی زیب و زینت کا طالب ہے، نوف الیہم اعمالہم، جو عمل وہ کر رہا ہے اس کا پورا پورا بدلہ اس کو اس دنیا میں ہم دے دیں گے، وہم فیہا لا یبہسون، اور اس کی محنت اور معاوضے میں کوئی ہم کمی نہیں کریں گے۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن یہ وہ بدبخت انسان ہے جس کے حصے میں آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو کچھ دنیا میں اس نے کیا، باغ دوڑ کی، محنت کی، کوشش کی، کمایا، جمع کیا، حَبِطَ، تباہ و برباد ہو جائے گا، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے سارے اعمال اکارت جائیں گے۔ کون ہے یہ انسان؟ جس نے خدا اور رسول کو بلا کر، جس نے آخرت اور عاقبت کو بھول کر، جس نے اللہ اور رسول کی ہدایات کو پسے پشت ڈال کر صرف دنیا کو اپنی ترجیحات میں اول نمبر پہ رکھا ہوا ہے، اور صبح سے شام تک اس کی ساری دوڑ دنیا کے حصول کے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے اس کا ہر عمل تباہ و برباد ہو جائے گا، اور آخرت میں اس کے حصے میں آگ کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ تائس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم اور دینار کا بندہ ہلاک اور برباد ہو گیا، جو ان کی بندگی کر رہا ہے، جس نے دولت کی ایک دیوی ہے اس کی پوجا میں اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، دوڑ رہا ہے اس کے حصول کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس نے دنیا کی فکر بلا کر آخرت کا غم اپنے سامنے رکھ لیا، آخرت کا غم، جس غم کو ہم بھول گئے ہیں، اس غم کو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یاد رکھے ہوئے تھے۔ جب ان کے جوانی کے ایک دوست ان کے قریب بیٹھے ہوئے ان کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں، عمر، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ خوبصورت حشاش بشاش چہرہ اب اس کے اوپر زردی چھا گئی ہے، کیا کیفیت ہو گئی ہے، کیا معاملہ ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، فکر آخرت ہے، دنیا کے بجائے آخرت کا غم اپنے سامنے ہے۔ کہتے ہیں، اگر تم مجھے مرنے کے 3 دن بعد دیکھو گے تو بالکل پہچان ہی نہیں سکو گے، اب تو پھر بھی میری کچھ حالت بہتر ہے، مرنے کے 3 دن بعد اگر تم مجھے دیکھو گے تو مجھے بالکل ہی نہیں پہچان سکو گے۔ فکر ہے اس بات کی کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، آخرت کی فکر ہے، اس فکر کے اندر آج ہم کتنے مبتلا ہیں، جو دنیا کا غم ہمیں کھائے جا رہا ہے، جس کے اندر ہم گل رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جس نے دنیا کی فکر بلا کر آخرت کا غم اپنے سامنے رکھ لیا، اللہ تعالیٰ دنیا کے فکر و غم سے خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جس کو دنیا کے غم نے پراگندہ کر دیا ہو تو خدا کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ دنیا کی کون سی وادی اور گھاٹی کے اندر پڑ کر ہلاک اور برباد ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے جو ہر لمحے اپنا احتساب کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے، اور عاجز انسان کون ہے، بیوقوف انسان کون ہے، جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے اور اللہ پر صرف امیدیں باندھتا رہتا ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یہ خسارے والے لوگ ہیں، گھاٹے والے لوگ ہیں، جن کی نظر دنیا کے اوپر رک کر رہ گئی ہے، اس کے پردے کے پیچھے جو آخرت ہے، جو عاقبت ہے، جو قبر ہے، جو قیامت ہے، جو حشر ہے، سب کو بھول گئے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، کوئی خیر اور بلائی پہنچ جائے تو بڑے اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے دین اور ایمان کے راستے میں، انقلب عَلَى وَجْهِهِ، تو الٹے پاؤں دین سے پھر جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت کے خسارے میں مبتلا ہیں، ذالک هو الخسران المبین، یہ کھلا دیوالیہ ہے۔ کیا کہ آدمی اللہ کے دین کی اطاعت کو اس شرط کے ساتھ مشروط کر دے کہ اس دین سے جو فائدہ حاصل ہوگا وہ تو حاصل کرنا، لیکن جہاں میرے دنیا کا خسارہ ہوگا وہاں میں دین کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کیفیت والے لوگ اپنے آپ کو خسارے اور گھاٹے میں ڈال رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دین کا کوئی مطالبہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب دنیا کا کوئی مطالبہ ہمارے سامنے آتا ہے، دنیا کی کوئی ضرورت اپنی بیوی بچوں کے سامنے آتی ہے، تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کیفیت کا ہمیں ضرور جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حزب الشیطان والے خسارے میں ہیں۔ حزب کا مطلب ہوتا ہے پارٹی، جماعت، تنظیم، اجتماع، گروہ۔ حزب الشیطان، یہ حزب الشیطان کیا ہے؟ دنیا میں میرے بھائیوں اور بزرگوں دو ہی پارٹیاں ہیں، دو ہی جماعتیں ہیں، ایک حزب اللہ اور دوسری حزب الشیطان ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ اللہ فرماتا ہے حزب اللہ کامیاب ہے اور حزب الشیطان ناکام ہے۔ جو لوگ ان مقاصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں جو شیطانی مقاصد ہیں، خدا کے دین کو زہر کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی دی ہوئی فطرت کو تبدیل کرنا، اللہ کی ہدایات سے انحراف اختیار کرنا، دنیا کے اندر فساد برپا کرنے کے لیے جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ حزب الشیطان ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان بدبختوں پہ اوپر غالب آ گیا ہے، فانساہم ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے یہ لوگ غافل ہو گئے ہیں، شیطان نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ تو یہ حزب الشیطان والے جو ہیں، شیطان کی پارٹی والے جو ہیں، ان کی پہلی خاصیت اور پہچان اللہ نے یہ بتائی ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اولئک حزب الشیطان، یہی ہیں شیطان کی پارٹی، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو جاؤ، خوب اچھی طرح سن لو کہ یہ حزب الشیطان جو ہے، شیطان کی پارٹی جو ہے، یہ ناکام اور نامراد ہے۔ دنیا کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی اجتماعیت سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بھی آدمی شاید انفرادی زندگی بسر نہ کر رہا ہو، جس اجتماعیت کے ساتھ وہ وابستہ ہے، جس جماعت اور تنظیم کے ساتھ وہ وابستہ ہے، اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں دنیا کے اندر، ان کا اسے ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ وہ اغراض و مقاصد کیا واقعی وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں۔ اگر وہ نہیں ہیں تو اس کے بعد درمیانی راستہ تو کوئی ہے نہیں، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں ان دونوں میں سے کسی پارٹی میں نہیں ہوں، جو ان دونوں میں سے کسی پارٹی میں نہیں ہے وہ منافق ہے، اور منافقین کو اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین سے بھی بدتر انجام کی بشارت دی ہے قرآن کے اندر، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا کے اندر خدا کا دین مغلوب ہو، دین کا لوگ استہزاء اور مذاق اڑا رہے ہوں، اور ہم کہیں کہ میں جو ہے وہ کسی جماعت اور کسی پارٹی اور کسی تنظیم سے تعلق نہیں رکھتا، میں اس کی مذمت نہیں کر سکتا، میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو وسائل نہیں دیے؟ اللہ نے آپ کو قوتیں، طاقتیں اور صلاحیتیں نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم نہیں دی؟ کیا یہ دنیا کمانے کے لیے دیا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ؟ خدا کے دین کے غلبے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ حزب اللہ کے اندر شامل ہوں یا حزب الشیطان کے اندر شامل ہوں؟ مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ دنیا کے اندر جیسا میں نے آپ سے عرض کیا نا، یا حق ہے یا باطل ہے، یا اسلام ہے یا کفر ہے، یا ایمان ہے یا منافق منافقت ہے، درمیانی کوئی راستہ نہیں ہے، یہ غلط فہمیوں کے اندر مبتلا ہیں لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حزب الشیطان والے ناکام اور نامراد ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہیں، الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، سن لو کہ اللہ کی پارٹی والے لوگ ہی کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اللہ کی پارٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشکیل دی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگیوں کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہماری زندگیوں کا مقصد وحید یہ ہے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اس لیے بیعت کی ہے کہ دنیا کے اندر خدا کے دین کو سربلند کرنا ہے، یہ ان کی زندگیوں کا مقصد تھا۔ غلبہ دین کی جدوجہد، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے قوتوں اور صلاحیتوں اور مال و جان کو قربان کرنا اور لگانا اجتماعی طور پر، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، اکٹھے ہو کر باہم مل کر کتاب اللہ اور سنت رسول کے ذریعے سے ایک جماعت بن جاؤ، ایک قوت بن جاؤ، ایک پارٹی بن جاؤ، اللہ کی پارٹی کے اندر شامل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے اوپر چلنے والے حزب اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی کی بشارت دی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو رسول کے باغی اور نافرمان، خدا کی ہدایات سے منحرف ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن ان کے چہرے دوزخ کی آگ کے اندر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، لیکن اس وقت کاش سے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کی نیکیوں کا پلڑا قیامت کے دن ہلکا ہوگا، برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، یہ خسارے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون، جن کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ اوپر اٹھ جائے گا، برائیوں کا پلڑا جھک جائے گا، برائیاں زیادہ، نیکیاں جو ہے وہ کم پڑ جائیں گی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں۔ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہیہ، تمہیں کیا معلوم کیا ہے وہ؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون لوگ خسارے میں ہیں، الذین خسروا انفسہم واہلیہم، جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال رکھا ہے، یہ لوگ ہیں یوم القیامت، قیامت کے دن خسارے میں ہوں گے، الا ذلک هو الخسران المبین، آگاہ رہو کہ یہ بڑا کھلا دیوالیہ ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا گھاٹا ہے، بہت بڑا نقصان ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے کے راستے پہ ڈال دے۔ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو خسارے کے راستے پہ ڈالا ہوا ہے، اور وہ بھی اور ان کے اہل و عیال بھی آخرت میں جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اس کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔